الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد ألم يجدك يتيما فآوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت ليتمم مكارم الأخلاق وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرب وجعلت لي الأرض مساجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آفرینش پا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا خیرت کی شمع افروزی جنوں کی چارہ فرمائی زمانے کو اسی امی کے صدقے میں سمجھ آئی یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئیں آخر حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں آخر ضمیر اس در سے گر نسبت نہ رکھے لوہے پیشانی تو کشکول گدائی ہے چہ درویشی چہ سلطان میرے واجب الاحترام قابل صد احترام ساتھیوں آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج کی یہ کانفرنس ایڈنبرا کی جامع مسجد میں منعقد ہو رہی ہے اس کا عنوان ہے ولادت مصطفیٰ کا حضور علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کرنا باعث سعادت ہے ولادت مصطفیٰ ایک انوکھا عنوان ہے اس کے تحت بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہونے والی کانفرنس میں آپ کی شرکت اور ہماری شرکت یہ بہت بڑی سعادت ہے یہ چھوٹی سی بات نہیں ربیع الاول کا مہینہ، ربیع الاول، لفظ ربیع الاول پر اگر تقریر ہو تو تب بھی ساری رات گزر سکتی ہے. ربیع کا معنی ہے بہار، اور اول کا معنی ہے پہلی، پہلی بہار. ربیع الاول پہلی بہار. میں نے قرآن پاک کی جو آیت کریمہ تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کے بچپن کا ذکر فرمایا ہے. ویسے تو سارا قرآن حضور کی شان میں بھرا ہوا ہے، لیکن نام لے کر پیغمبر کا اللہ کی طرف سے ذکر کرنا اور بچپن کا ذکر کرنا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حضور علیہ السلام سے کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے. میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ یہ جو آج کا جلسہ ہے کوئی سیاسی جلسہ نہیں، کوئی سیاسی محفل نہیں، خالص حضور علیہ السلام کے عشق اور محبت کا جلسہ ہے. اس میں انتہائی باادب طریقے سے آپ کو بیٹھنا چاہیے، اور اس میں اگر کوئی بات سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ کہنے میں کوئی حرج نہیں، اس سے بہت زیادہ نیکیاں اور آپ کو ملیں. الم یجدک یتیما فآوا، میں اسی آیت پر انشاءاللہ گفتگو کروں گا. الم یجدک یتیما، یتیم کس کو کہتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے یتیم اپنے پیغمبر کو، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم کیوں پیدا کیا؟ اس کی کیا ضرورت تھی کہ اللہ اپنے پیغمبر کو یتیم پیدا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتے تو اپنا پیغمبر یتیم نہ ہوتا، حضور علیہ السلام کے والد ہوتے، والدہ بھی آخر تک حیات رہتی، وہ اپنے بیٹے کی بہار دیکھتی، وہ دیکھتی کہ وہ بیٹا جو کل چھوٹا سا بچہ تھا اور آج آسمانوں کا جبریل بھی غلام بن کر اس کے دروازے پہ آ رہا، وہ خود دیکھ لیتے. اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں دکھایا؟ اس کے دکھانے میں وہ حکمت نہیں تھی جو پیغمبر علیہ السلام کو یتیم رکھنے میں حکمت. یتیم عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی میں یتیم اس بچے کو کہتے ہیں جس کا باپ بچپن میں فوت ہو جائے، اسے یتیم کہتے ہیں. جس کا باپ بچپن میں فوت ہو جائے وہ یتیم ہے، اور جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو یتیمی ختم ہو جاتی ہے. اللہ نے حضور علیہ السلام کو یتیم پیدا کیا. الم یجدک یتیما، کیا تجھے یتیم نہیں پیدا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو خطاب کر رہے ہیں، اس پہ غور کرو. الم یجدک یتیما، کیا تو یتیم نہیں تھا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ الم یجدک یتیما، کیا تو یتیم نہیں تھا؟ فآوا، پھر ہم نے تجھے یتیمی سے اٹھا کر پوری کائنات کا وارث بنا دیا. یتیم کا معنی ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو، جس کا کوئی سرپرست نہ ہو، جو بے وارث ہو، جو بے والی ہو، جس کا کوئی والی اور وارث نہ ہو دنیا میں، جس کا باپ کا سایہ اٹھ چکا ہو، اسے یتیم کہتے ہیں. لیکن قرآن پاک نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا الم یجدک یتیما، کیا تجھے یتیم نہیں پیدا کیا تھا؟ فآوا، آوا عربی کا لفظ ہے، عربی میں آوا کا معنی ہے ٹھکانے پر بٹھانا، آسرا دینا، جگہ دینا، سہارا دینا، سرپرست بنانا، والی بنانا، الم یجد کا یتیم، کیا پیدا تجھے یتیم نہیں کیا تھا؟ فآوا، پھر ہم نے تجھے ٹھکانا دیا کہ یتیم پیدا کر کے تجھے در یتیم بنا، یتیم پیدا کر کے تجھے کائنات کا والی بنا، یتیم پیدا کر کے تجھے وارث حقیقی بنا، یتیم پیدا کر کے تجھے دنیا کا سہارا بنا دیا. اسی لیے تو حفیظ نے کہا ہے کہ یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر. الم یجد کا یتیما فآوا، کہ پیدا تجھے یتیم کیا تھا، یتیم پیدا کر کے تجھے کائنات کا والی بنا، تجھے دنیا کا وارث بنا. تو یتیم پیدا ہوا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور پھر بھی یتیم پیدا ہو، تجھے میں نے کہاں کہاں آسرا نہیں دیا، تجھے کہاں کہاں ٹھکانا نہیں دیا، تو یتیم تھا، تجھے تو دائیاں چھوڑ کر چلی گئی تھی، تجھے تو اس لیے دائیوں نے چھوڑ دیا تھا کہ اس کا باپ فوت ہو گیا. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ دائیوں نے چھوڑا ہے، اللہ فرماتے ہیں نہیں، دائیوں نے نہیں چھوڑا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ تیرے لیے جس گود کا انتخاب عرش پہ ہوا تھا، اسی گود میں تجھے آنا تھا، اس لیے اللہ نے ایسی مشیت بنائی کہ تو نے ان کو چھوڑ دیا کہ جس گود میں محمد مصطفیٰ نے آنا ہے، اس کا انتخاب بھی عرش پر ہو چکا ہے. کہ اے پیغمبر، تیرے وجود نے جس گود میں پرورش پانی ہے، اس کا انتخاب عرش پہ ہو چکا ہے، اس لیے بغیر انتخاب کے کون سی گود ہے جو تجھے اپنے آغوش میں جگہ دے سکے. الم یجد کا یتیما فآوا، کہ پیدا یتیم کیا تھا، یتیم پیدا کر کے تجھے دنیا کا سہارا بنا دیا. حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جس دن میرے گھر میں رسول اللہ تشریف لائے، پیدا ہوئے، میرے گھر میں دیا جلانے کے لیے چراغ نہیں تھا، تیل نہیں تھا چراغ میں، میرے گھر میں روشنی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو ایسے گھر میں بھیجنا چاہتے تھے کہ جس گھر میں چراغ بھی نہ ہو، لیکن جب میرا پیغمبر آئے تو پوری دنیا میں روشنی ہو جائے. الم یجد کا یتیما فآوا. مولانا مناظر احسن گیلانی کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو جس رات حضور نے پیدا ہونا تھا، اس رات چاند کو حکم دیتا کہ میرے نبی کا پہرا دے، اس رات سورج کو کہتا کہ آج تیرا طلوع اس یتیم کے گھر سے ہو، ستاروں کو حکم دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یتیم بنا کر، بے آسرا بنا کر، آمنہ کی جھونپڑی سے پیدا کر کے دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ وہ دنیا کے یتیموں، بے وارث بچوں، تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، میں نے جس کو دنیا کا سردار بنایا وہ بھی بے آسرا تھا، وہ بھی یتیم تھا. جس طرح میں اس محمد کا وارث ہوں، اسی طرح ساری دنیا کے یتیموں میں تمہارا بھی وارث ہوں. الم یجد کا یتیما فآوا، کیا میں نے تجھے یتیم نہیں بنایا، اور یتیم بنا کر پھر میں نے تجھے کائنات کا والی بنا، کائنات کا آسرا بنا، کائنات کا سہارا بنا. ایک آدمی یتیم ہو اور وہ یتیم در یتیم بنے، وہ یتیم آسرا بنے، وہ یتیم سہارا بنے، وہ یتیم والی بنے، وہ یتیم سردار بنے، وہ یتیم وارث بنے، وہ یتیم کون و مکان کا قائد بنے، وہ یتیم جنت کا وارث بنے، وہ یتیم شافع محشر بنے، وہ یتیم ساقی کوثر بنے، وہ یتیم کائنات کا سردار بنے. اور وہ یتیم ایسا ہو کہ انبیاء کی قطار بھی ہے تو کوئی پیغمبر مصلی پر نہیں آ سکتا، اور جبریل اسی کی انگلی پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کرے بیت المقدس کی رات کو. اور اسی لیے قرآن نے کہا الم یجد کا یتیما فآوا، کہ تو پیدا یتیم ہوا تھا لیکن انبیاء کا سردار بھی تو ہی تھا، انبیاء کا والی بھی تو ہی تھا، کائنات کا والی بھی تو ہی تھا. تیرے نقش قدم پر چل کر جو آدمی آگے آئے گا،
وہ بھی سردار ہوگا جو تیرے چہرے کو دیکھے گا. دوزخ اس پر میں حرام کر دوں گا. الم یجد کا یتیما فآوا, یہ ایسا یتیم ہے کہ جس کے قدموں سے جو ملے گا وہ بھی کائنات کا سردار بنے گا. جس ذروں پہ اس کے قدم آئیں گے ان ذروں کی قسم اللہ کا قرآن کھائے. الم یجد کا یتیما فآوا, اے پیغمبر تجھے پیدا یتیم کیا تھا, یتیم پیدا کر کے ہم نے تجھے سہارا, ہم نے تجھے وارث بنایا, ہم نے تجھے والی بنایا. یہ کیسا یتیم ہے, انگلی اٹھاتا ہے چار دو ٹکڑے ہو کر جھولی میں آ جاتا ہے. تجھے پیدا یتیم کیا تھا, ایسا یتیم ہے کہ ایک کنویں میں لعاب پھینکتا ہے تو پانی میٹھا ہو جاتا ہے. ایسا یتیم ہے کہ ہنڈیا کو سالن خود تقسیم کرتا ہے تو چار آدمیوں کا کھانا 300 کے لیے کافی ہو جاتا ہے. الم یجد کا یتیما فآوا, کہ پیدا تجھے یتیم کیا تھا, یتیم پیدا کر کے تجھے ساری دنیا کا سہارا بنا. الم یجد کا یتیما, یتیم پیدا کیوں کیا, تاکہ تو یتیمی کا تجھے پتا ہو, تجھے یتیمی کے دکھ کا پتا ہو, تجھے یتیمی کا احساس ہو اور پھر تو یتیموں کا آسرا بنے. اور اسی لیے تو میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی گلی سے گزر رہے ہیں, نماز عید ختم ہوئی ہے, حضور جا رہے ہیں, گھر جا رہے ہیں, راستے میں بچے کھیل رہے ہیں. حضور نے کسی بچے کو نہیں دیکھا لیکن کونے میں کھڑے ہوئے ایک بچے کے پاس دنیا کا سردار بیٹھ گیا اور اس بچے سے کہا, تو کیوں نہیں کھیلتا, تو نے اچھے کپڑے کیوں نہیں پہنے, تو نے خوشبو نہیں لگائی. وہ رو پڑا, رو کر کہتا ہے میرا باپ شہید ہو چکا, میری ماں فوت ہو چکی ہے, مجھے خوشبو کون لگائے گا, مجھے کپڑے کون پہنائے گا. جب اس یتیم بچے نے اپنا دکھ سنایا تو دنیا کے سردار کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. اور آنسو کیوں آئے, کہ اس نے بھی یتیم بن کر دنیا میں وقت گزارا تھا اور قرآن نے کہا تھا الم یجد کا یتیما فآوا, تو وہ دور یاد آیا تو دنیا کے سردار نے اس بچے کو کندھے پر اٹھایا اور دنیا کا سردار اس بچے کو لے کر اپنے گھر چلا. اور جا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور نے فرمایا, عائشہ میں ایک بڑی دولت لایا ہوں, آج کے بعد اس بچے کی ماں تو ہے باپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. الم یجد کا یتیما فآوا, کہ میرا نبی پیدا یتیم ہوا تھا اور پوری دنیا کا وارث بن, پوری دنیا کا والی بن گیا. یتیم کو کتنی عزت بخشی, یتیم مکہ کو. قرآن پاک کہتا ہے النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا, قرآن کہتا ہے کہ میں نے اپنے پیغمبر کو امی بنایا. امی, امی کسے کہتے ہیں, جس نے کسی سے پڑھا. امی کہتے ہیں جو پڑھا ہوا نہ ہو. لیکن قرآن پاک ہی کہتا ہے کہ تجھے پیدا تو کیا تھا امی, جس نے پڑھا نہیں, لیکن دنیا کا کون سا انسان ہے جس کو میرے نبی نے پڑھایا نہیں. ایسا بھی دیکھا ہے دنیا میں کوئی آدمی کے پڑھا ہوا نہ ہو لیکن بڑے بڑے لوگوں کو پڑھائے, بڑی دنیا کو پڑھا, فرشتوں کو پڑھائے, نبیوں کو پڑھائے, اخباب کو پڑھائے, علماء کو پڑھائے, تفسیریں پڑھائے, نکات کو پڑھائے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال پیغمبر کی صحبت میں رہی. صحابہ کہتے ہیں دنیا سے جانے کے بعد حضور علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے گئے تو بڑے بڑے کٹھن مرحلے آئے, کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا تو عائشہ صدیقہ کے دروازے پر جاتے تو ایک منٹ میں اما اس کو حل کر دیتی تھی. اور اما تو نے کس سے پڑھا, اما کہتی ہے میں نے رسول اللہ کے قدموں سے پڑھا, میں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی, کوئی یونیورسٹی سے ڈگری نہیں لی, کسی سے سکالرشپ نہیں لی, کوئی گولڈ میڈل نہیں کیا, کوئی ڈپلوما نہیں لیا, کوئی کمپیوٹر اور سائنس سے میں نے علم حاصل نہیں کیا, لیکن اللہ میں نے محمد مصطفیٰ کی نظر کرم سے سب کچھ پایا ہے. لیکن میرا پیغمبر تو کسی مدرسے میں نہیں آیا. عائشہ صدیقہ تو رسول اللہ کے مدرسے میں آئی, پیغمبر کی صحبت میں آئی. یہ صحبت نبی تو مدرسہ ہے, صحبت نبی تو یونیورسٹی ہے, صحبت پیغمبر تو دارالعلوم ہے, لیکن میرا پیغمبر تو کسی مدرسے میں نہیں گیا اور میرے پیغمبر نے تو کوئی ڈگری حاصل نہیں کی, لیکن دنیا کا کون سا مسئلہ تھا جس کو تاجدار رسالت نے حل نہیں کیا. کہ میرے بھائیوں جب کچھ کوئی چیز بھی نہیں تھی تو سب کچھ میرے نبی کے پاس آیا. اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ قدم قدم پہ رحمتیں, نفس نفس پہ برکتیں, جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا, جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک, وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر. Oh, my God. الم یجد کا یتیما فآوا، کہ پیدا تجھے یتیم کیا تھا، یتیم بنا کر تجھے ساری دنیا کا آسرا بنا، ساری دنیا کا تجھے سہارا بنا. تو یتیم ہے، یتیم کو کتنی عزت بخشی ہے. یہ یتیم ہے مکے کا، مکے کے یتیم کو تو دیکھو، اس کی عظمت کو تو دیکھو، اس کی بلندی کو تو دیکھو، کہ جب دنیا میں حضور تشریف لائے ہیں، آمنہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کیسر و کسرا کے کنگن گر گئے، کنگرے گر گئے، کیسر و کسرا کے محلات گر گئے، آتش نمرود بجھ گئی. آمنہ فرماتی ہے کہ میرے گھر میں روشنی ہوئی. الم یجد کا یتیما فآوا، پیدا یتیم کیا تھا تو کتنی عزت بخشی ہے. عورتیں آئی ہیں، بڑے لمبے لمبے واقعات ہیں. میں ولادت کی بات کرتا ہوں، تیش ولادت کو تو دیکھو کہ پیغمبر جب دنیا میں تشریف لائے تو حضور علیہ السلام کا نام رکھنے کے لیے اللہ نے کیا سوچ دی ہے عبد المطلب کو. عبد المطلب نے کہا کہ اس بچے کا کیا نام رکھا جائے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. عبد المطلب کے دل میں القاء ہوا، دل میں یہ بات ڈالی کہ اس کا نام محمد رکھو. کیا نام رکھو؟ محمد. نام کتنا خوبصورت ہے، بہت خوبصورت. محمد کے معنی اتنے ہیں، علماء کہتے ہیں 1000 معنی ہے لفظ محمد کا، 1000 معنی. محمد حمد سے ہے. محمد کس سے ہے؟ محمد کس سے ہے؟ حمد سے. حمد الحمد، اللہ تعالیٰ کا نام شروع ہوتا ہے الحمد، الحمد سے قرآن شروع ہوتا ہے، تو اسی حمد سے محمد ہے. اور حمد ہمیشہ آخر میں ہوتی ہے، حمد ہمیشہ. کھانا کھا کر آپ کہتے ہیں شکر الحمدللہ، کہتے ہوئے الحمد آخر میں کہتے ہیں. تو محمد حمد سے ہے، تو محمد بھی آخر میں آئے. کہو محمد بھی آخر میں، حمد ہمیشہ آخر میں ہوتی. اور پھر لفظ محمد پہ غور کرو. میں نے اپنی کتاب رہبر رہنما میں اس پر بڑی لمبی بحث کی، اور حضور کے صرف نام لفظ محمد پہ بحث کی کہ محمد کے کتنے معنی ہیں. لفظ محمد پہ غور کرو، محمد کے لفظ پہ کوئی نقطہ نہیں، لفظ محمد پہ کوئی نقطہ نہیں. کیوں نہیں نقطہ؟ لفظ احمد پہ بھی نقطہ کوئی نہیں، لفظ محمد پہ بھی نقطہ کوئی نہیں. حضور کا فرش پہ نام محمد ہے، عرش پہ آپ کا نام احمد ہے، دونوں پہ نقطہ کوئی نہیں، دونوں حمد سے. لفظ محمد پہ آپ غور کریں کہ جس طرح محمد کے لفظ پہ نقطہ کوئی نہیں، اسی طرح محمد کی ذات پہ نقطہ ہوگا. کہ جب نبی پیدا ہوگا تو کوئی نقطہ نہیں ہوگا. لم یجد کا یتیما فآوا، اور محمد کا لفظ ایک آدمی بولتا ہے، آپ بھی سب میٹھی زبان سے کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو لفظ محمد بولا، آپ کے دونوں لب مل گئے، دونوں لب لب مل گئے لفظ محمد بولنے سے. تو علماء کہتے ہیں کہ محمد کا لفظ بولو گے لب ملیں گے، جب اس نبی کے کہنے پر چلو گے تو تمہارے دل مل جائیں. الم یجد کا یتیما فآوا، پیدا تجھے یتیم کیا، اور پھر نام وہ رکھا جو کسی اور کا نام نہیں. پہلے انبیاء کے ناموں پہ غور کرو، پہلے انبیاء کے کتنے نام ہیں، کیا معنی ہے ان کا، اس کے مقابلے میں یتیم مکہ کا کیا نام ہے، اس پہ غور کرو. آدم کا معنی کیا ہے؟ آدم کا معنی ہے گندم کے رنگ والا. نوح کا معنی ہے نوحہ کرنے والا، رونے والا. زکریہ کا معنی صفائی والا. ادریس کا معنی ہے درس والا. یعقوب کا معنی ہے بعد میں آنے والا. یوسف کا معنی ہے افسوس والا. شیش کا معنی ہے ساتھ رہنے والا. اور ابراہیم کا معنی ہے بزرگی والا. اسماعیل کا معنی ہے خدا کی سنی ہوئی دعا. اور موسیٰ کا معنی ہے پانی سے نکلا ہوا. یہ نام ہے. ایوب کا معنی ہے لوٹنے والا. اور عیسیٰ کا معنی ہے سیاحت کرنے والا، معائنہ کرنے والا. لیکن ان سارے ناموں کے مقابلے میں ہمارے پیغمبر کے نام پر غور کرو کہ محمد کا معنی ہے کہ ساری کائنات جس کی مل کر تعریف کرے وہ محمد بنتا ہے. اور ساری کائنات میں سب سے زیادہ جو خدا کی تعریف کرے وہ احمد بنتا ہے. الم یجد کا یتیما فآوا، کہ پیدا تجھے یتیم کیا، لیکن تیرے نام میں کتنی برکت رکھی کہ اور کسی پیغمبر کے نام میں بھی وہ برکت رکھی. الم یجد کا یتیما فآوا، کہ یتیم پیدا کر کے تجھے کتنی عظمت عطا، تجھے کتنا اونچا بنا، تجھے کتنی بلندیاں عطا کر، تجھے کتنی رفاتیں عطا کر دی، تجھے ساری دنیا کا سردار ہم نے بنا دیا، تجھے ساری کائنات کا والی بنا دیا. الم یجد کا یتیما فآوا. میرے بھائیو، حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف نہیں لائے، دنیا کی حالت کیا تھی، دنیا کی کیسی حالت تھی، دنیا کس طرح تھی؟ جگن ناتھ آزاد ایک ہندو شاعر کہتا ہے، حضور کی شان بیان کرتا ہے، لیکن یہاں ایک نقطے پر غور کرو کہ حضور دنیا میں تشریف لائے، حضور کے آنے پر خوشی کرنے والے، جب پیغمبر کی دعوت کی بات آئی تو انہوں نے نبی کا کہنا نہیں مانا، اس پر غور کریں۔ تو اب ہم نے دیکھنا یہ ہے، اس مکے کے یتیم کی دعوت پر جس نے غور نہیں کیا، کیا ان کو ولادت کی خوشی کام آئی؟ ولادت پر ان کے اونٹ قربان کرنے کام آئے؟ نہیں، کچھ بھی کام نہیں آیا۔ غور کریں، حضور علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، حدیث میں آتا ہے، روایات میں موجود ہے کہ حضور علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، پہلی کتابوں سے یہ روایت تاریخ کی کتابوں کا حصہ ہے، اور اس کی تصدیق کی ہے حدیث نے کہ جب حضور دنیا میں تشریف لائے تو سب سے زیادہ خوشی کرنے والا حضور کا چچا ابو لہب، کون تھا؟ ابو لہب، ابو لہب آپ کا چچا تھا۔ اور ابو لہب کا معنی کیا ہے؟ ابو لہب عربی کا لفظ، اس کا اصل نام ہے عبد العزا، عبد العزا کا معنی ہے بت کا بندہ، اس کا بندہ بت کا، عبد العزا کا معنی ہے بت کا بندہ، اور اس کا لقب ہے ابو لہب۔ اس کو ابو لہب کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ لہب عربی زبان میں شعلے کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں شعلہ، یہ جو آگ کا شعلہ ہوتا ہے نا اسے لہب کہتے ہیں، آگ کا شعلہ۔ ابو لہب کا معنی اتنا خوبصورت جس کا حسن شعلہ مانا، اتنا خوبصورت کہ جس کا حسن شعلہ۔ تو یہ چچا ابو لہب اپنے بھتیجے کی ولادت پر خوشی کر رہا ہے، اور اتنی خوشی کی کہ 100 اونٹ قربان کیے، 100 اونٹ۔ اور ابو طالب نے کیا کہا؟ ابو طالب نے حضور علیہ السلام کی شان میں جو کچھ کہا اس پر بھی غور کرو۔ ابو طالب بہت بڑے شاعر، حضور کے چچا، اور آپ کی ولادت پر ابو طالب کے اشعار اتنے عظیم ہیں کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ کسی نے کیا قصیدہ لکھنا، عربی کے اشعار، ترجمہ بھی آپ کو سناتا ہوں، شعر بھی سناتا ہوں۔ ابو طالب نے کہا وَأَبْيَضُ يَسْتَسْقَ الْغَمَامِ بِوَجْهِهِ، کہ اے بھتیجے تو اتنا خوبصورت ہے کہ تیرے چہرے کا صدقہ جب ہم دیتے ہیں تو آسمانوں سے بارش آتی ہے۔ وَأَبْيَضُ يَسْتَسْقَ الْغَمَامِ بِوَجْهِهِ، کیوں؟ سلام الیتامى عصمت للاراملی، کہ تیرا چہرہ یتیموں کا آسرا ہے، بیواؤں کا سہارا، تیرا چہرہ یتیموں کا آسرا اور بیواؤں کا سہارا۔ یہ لفظ کس نے کہا؟ یہ لفظ ابو طالب نے کہے، اور ابو طالب نے تو یہ بھی کہا تھا ان دین محمد خیر ادیان بریہ، کہ تیرا دین ساری دنیا کے دینوں کا سردار۔ یہ بھی کہا جب ابو طالب کو دعوت اسلام دی گئی تو ابو طالب نے کہا کہ تیرا دین ساری دنیا کے دینوں کا سردار ہے، لیکن میں تیرا کلمہ اس لیے نہیں پڑھتا، اخترت النار علی الآر، میں آر کو پسند، آر کو برداشت نہیں کر سکتا، میں نار کو برداشت کر سکتا ہوں، آگ لے سکتا ہوں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ کل کو لوگ کہیں کہ مرتے وقت بھتیجے کا کلمہ پڑھ لیا تھا، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اب آپ اس پر غور کریں کہ پیغمبر علیہ السلام کے دو چچا ایسے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دور دیکھا، پیغمبر کی دعوت کا دور دیکھا ہے، اور اس مکے کے یتیم کو دیکھا ہے کہ پیغمبر کو نبوت ملی ہے، جب ولادت ہوئی ہے تو 100 اونٹ قربان ہوئے، خوشی منائی گئی ہے، بہت زیادہ لوبانوں کی بتیاں سنگائی گئی ہوگی، سب کچھ ہوا ہے، لیکن جب پیغمبر علیہ السلام نے دعوت دی ہے تو ابو لہب نے اس دعوت کو ٹھکرا دیا، ابو لہب نے دعوت نہیں مانی ہے۔ تو آپ دیکھیں قرآن نے جواب دیا، قرآن نے اتنا تلخ اور سخت لہجہ دنیا کے کسی کافر کے لیے استعمال نہیں کیا۔ فرعون کا ذکر بھی قرآن میں ہے، اور بڑے بڑے کافروں کا ذکر بھی قرآن میں ہے، قارون کا ذکر ہے، حامان کا ذکر ہے، لیکن اتنا تلخ لہجہ قرآن نے کسی کے لیے استعمال نہیں کیا جتنا ابو لہب کے لیے کیا۔ قرآن کہتا ہے تبت یدا ابھی لہب و تب، کہ ابو لہب تو تباہ و برباد ہو جائے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو تباہ ہو جائے، کیوں تباہ ہو جائے؟ ابو لہب تو نبی کا چچا تھا، ابو لہب کا تو حسن شولہ مار رہا تھا، ابو لہب تو مکے میں رہتا تھا، ابو لہب تو کعبے کی زیارت کرتا تھا، ابو لہب تو کعبے کا طواف کیا کرتا تھا، ابو لہب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا چشم و چراغ تھا، ابو لہب تو نبی کا قریبی تھا، ابو لہب تو مکے میں رہنے والا تھا، قریشی النسب تھا، ابو لہب تو رسول اللہ کو سینے سے لگانے والا تھا، ولادت پہ سعود قربان کرنے والا تھا، پھر قرآن نے کیوں کہا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تو تباہ ہو جائے، تو تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو تباہ و برباد ہو جائے، کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ یہ مکے کے یتیم کی آمد پر خوشی کرنا یہ عظمت نہیں ہے، عظمت یہ ہے کہ جب یہ مکے کا یتیم اسلام کی دعوت پیش کرتا ہے اس کو سینے سے لگاؤ، کیوں کہ اس دعوت نے اس محمد مصطفیٰ کو نبیوں کا سردار بنا دیا، الم یجد کا یتیما فآوا، میرے بھائیو دنیا نے دیکھا کہ یہ ابو لہب سکا چچا ہے، رشتے دار ہے، قریبی ہے، حسن پیغمبر علیہ السلام کی سے محبت کرتا تھا، اونٹ قربان کرتا تھا، لیکن جنت نہیں ملی، دوزخ ملی، لیکن ایک اور آدمی کو دیکھو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار بھی نہیں، اس کا رنگ بھی کالا ہے، ان کا تو رنگ اتنا خوبصورت تھا کہ نام ابو لہب پڑ گیا کہ شولہ مارنے والا، اس کا رنگ بھی کالا ہے، ہونٹ بھی لمبے لمبے ہیں، نبی کا رشتہ دار بھی نہیں، مکے میں کبھی آیا نہیں، کعبے کی کبھی زیارت نہیں کی، حبشے کا رہنے والا ہے، رنگ کالا ہے، نام بلال ہے، لیکن اس کو مرتبہ اتنا ملا کہ وہ ٹہلتا مکے کی گلیوں میں ہے اور قدموں کا کھٹکا جنت میں ہو رہا ہے۔ کیوں ہوا کہ ابو لہب نے ولادت پہ خوشی کی، عمل نہیں کیا، جو رسول اللہ نے فرمایا اس پر عمل نہیں کیا، اس کو فالو نہیں کیا، اس پر عمل نہیں کیا، اپنے آپ کو پیغمبر کا پابند نہیں بنایا، کیا ملا؟ کچھ بھی نہ ملا۔ تو مکے کے یتیم کی اس عظمت کو تو دیکھو کہ مکے کا یتیم کتنا سربلند ہے، کتنا عظیم ہے، اللہ نے کتنی عزت بخشی ہے کہ آج دائیاں چھوڑ کر چلی گئی ہیں، آج پیغمبر علیہ السلام کو اس لیے چھوڑ دیا گیا ہے کہ رسول اللہ کے والد دنیا میں نہیں ہے، لیکن اللہ نے کتنی عزت بخشی ہے، اس واقعہ کو آپ حرز جا بنائیں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا، حضور علیہ السلام کو بچپن کے اندر حضرت حلیمہ جب لے کر گئی ہے تو حضرت حلیمہ کی اس کردار کو دیکھو کہ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ میں نے اس محمد کو دیکھا کہ دائیں طرف یہ دودھ پیتا ہے، بائیں طرف ایک اور بچہ دودھ پیتا ہے، اور جب میں محمد کو بائیں طرف کرتی ہوں تو یہ محمد دودھ نہیں پیتا، تو آج ہی تفریق ہو گئی کہ وہ بائیں طرف بھائی کا حق ہے تو وہ حق نہیں لینا چاہتا ہے، تو اس لیے آج ہی بتا دیا گیا، حضور علیہ السلام بچپن ہی میں تھے۔ حلیمہ کہتی ہے کہ جب میں اپنے اس یتیم کو لے کر اس بستی میں پہنچ، مدینہ کے قریب اپنی بستی میں پہنچی تو لوگ حیران ہو گئے کہ چند دنوں کے اندر جو بکریوں میں تھنوں میں دودھ نہیں تھا، دودھ آ گیا، اتنا دودھ آیا کہ برتن ختم ہو گئے، لوگوں نے پوچھا جہاں چارہ تو چراتی ہے اپنے جانوروں کو وہاں ہمارے جانوروں کو بھی بھیج دے، تو حلیمہ نے کہا بات چارے کی نہیں ہے، میں مکہ مکرمہ سے سواری نہیں سوار بدل کے لائی ہوں، میرے گھر میں تو مہمان ایسا آیا ہے کہ جس کے آنے سے میرے گھر میں برکتیں ہو گئی ہیں، رحمتیں ہو گئی ہیں، عظمتیں ہو گئی ہیں، اور حضور علیہ السلام جس وقت باہر حضرت حلیمہ جانوروں کو بکریوں کو چرانے کے لیے جاتی حضور کو بھی ساتھ لے جاتی، حضور کی ایک بہن تھی جس کا نام شیما تھا وہ بھی ساتھ چلی جاتی، حضرت حلیمہ کی وہ حقیقی لڑکی تھی وہ بھی ساتھ لے جاتی، حضور کو ہاتھوں پہ اٹھاتی، لوری دیتی، حضور کا ذکر کرتی، حضور کو سینے سے لگاتی، حضور سے بڑا پیار کرتی، نام اس کا شیما تھا، حدیث شریف میں اس کے واقعات بھی آتے ہیں حضرت شیما کے کہ حضرت شیما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر جنگل کے اندر جب لوگ بکریاں چراتی تو حضرت شیما حضور کو اپنے ہاتھوں پر اٹھاتی، کبھی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتی، کبھی نیچے آ جاتی اور ایک لفظ بولتی، ایک شعر پڑھتی، وہ شعر بھی قرآن حدیث میں موجود ہے، اس شعر کو بھی علماء نے نقل کیا ہے کہ حضرت شیما یہ کہتی کہ اے میرے بھائی، اس شعر کا ترجمہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اے میرے بھائی میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ کو اللہ سر بلند کرے، آپ کو اللہ تعالیٰ اونچا کرے، آپ کو اتنا اونچا کر دے، اتنا بلند کر دے کہ آپ کی عظمت کا مقابلہ دنیا میں کوئی اور انسان نہ کر سکے۔ شیما یہ دعا کر رہی ہے، یہ لوری دے رہی ہے، یہ دعا، اے میرے بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عزت بخشے، وہ عظمت بخشے کہ جو کائنات میں کسی کو نہیں۔ یہ حلیمہ دعا کر رہی ہے، یتیم مکہ کو ہاتھ میں لے کر حلیمہ کی بیٹی شیما دعا کر رہی ہے۔ میرے بھائیوں وہ وقت بھی پھر چشمے فلک نے دیکھا، کہ وہ شیما کی دعا کیسے قبول ہوگی کہ تیرا ہی نام دنیا میں پوجے، تیرا ہی نام ہو، تیرا ہی چرچا ہو، تیرا ہی ذکر دنیا میں ہو. حضور علیہ السلام کو ہاتھوں پر اٹھا کر یہ لوری دی. لیکن وہ وقت بھی پھر آیا کہ جنگ حنین میں حضور علیہ السلام کے پاس 12,000 بکریاں غنیمت کے مال میں آئیں اور 6,000 آدمی قیدی بن کر آئے. جنگ حنین حضور کی فوجوں نے، علیہ السلام کی فوجوں نے 6,000 آدمیوں کو قید کر، 6,000 قیدی رسیوں سے ہاتھ بندھے ہوئے، پاؤں بندھے ہوئے، خیموں میں پڑے ہوئے. جنگ ختم ہو گئی، مسلمان فاتح ہو گئے، مسلمان فاتح بن کر آئے. حضور علیہ السلام اپنے خیمے میں تشریف فرما، ایک آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک بوڑھی عورت ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے محمد کو ملنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے اس کو بھیجا، صحابی کو کہا، فرمایا کہ جاؤ اس عورت سے پوچھو کیوں ملنا ہے، یہ کیا کام، تجھے کام کیا ہے. تو جب وہ بھائی، وہ صحابی اس عورت کے پاس جاتا تو عورت کہتی ہے کہ محمد میرا بھائی، میں اس کی بہن ہوں اور میں اپنے بھائی سے ملنا چاہتا ہوں. اس نے آ کر بتایا، حضور نے فرمایا کہ میری تو دنیا میں کوئی بہن نہیں، اس سے پوچھو تو کون ہے. تو اس صحابی نے جا کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ میری تو بہن دنیا میں کوئی نہیں. اس نے کہا کہ میں حضور سے ملنا چاہتی ہوں اور حضور علیہ السلام جب مجھ سے ملاقات کریں گے تو وہ خود ہی جان لیں گے کہ میں ان کی بہن ہوئی ہوں، مجھے اجازت نہیں، مجھے شرف پہ باریابی بخشا جائے، مجھے آپ کی محفل میں آنے کی اجازت دیا. وہ دعا جو اس بکری چراتے ہوئے میدان میں پڑی تھی شیما، وہ دعا گونج رہی تھی اور وہ دعا بھی بڑی عجیب و غریب تھی. میرے بھائیوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو آنے دو. عرب میں رواج تھا کہ جب کوئی مہمان قابل قدر آتا تو اپنی چادر کندھے کی اتار کر نیچے بچھا دیا، تو اس کو بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا. حضور علیہ السلام نے اپنی نبوت والی چادر زمین پہ بچھا دی، اور وہ چادر جو معراج کی رات عرش پر گئی تھی، وہ چادر جس پہ سجدہ کر کے پیغمبر نے اللہ سے بدر کے میدان میں رو رو کر فتح کی دعا کی، جس چادر نے نبوت کے آنسوؤں کو جذب کیا تھا، وہ چادر پیغمبر نے زمین پہ بچھا دی اور کہا جاؤ اس عورت کو کہو کہ آئے. جب وہ عورت آئی تو حضور علیہ السلام کے سر پہ اس عورت نے ہاتھ لگایا اور کہا کہ بھائی مجھے پہچانتا نہیں، میں وہی تو شیما ہوں، وہی شیما، وہ شیما جس نے اس میدان میں دعا مانگی تھی، اللہم اب کے لگا محمد، اے اللہ اس محمد کو باقی رکھنا، اس کے نام کو باقی رکھنا، اس کا چرچا عام کرنا. بہن کس لیے آئی؟ حضور کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. کتنے عرصے کے بعد بہن ملی، اس بہن کا پیار یاد آیا، اس کی لوری یاد آئی. تو بہن کہتی ہے کہ محمد جو لوری میں دیتی تھی، یہ کہتی تھی کہ اللہم اب کے لگا محمد، کہ اس محمد کے نام کو باقی رکھنا، تو وہ میری دعا تو قبول ہو گئی. یار تیرا ہی چرچا ہے دنیا، اسی کو تو قرآن نے کہا اللہ کی جدید کا یتیم من آوا، کہ پیدا یتیم کیا تھا. حضور نے فرمایا بہن کیسے آئی ہے؟ تو حضرت شیما رو پڑی. بہن کیوں روتی ہے بتا تو صحیح. کہنے لگی بھائی میری مشکل کو تو حل کر سکتا ہے، اور کوئی بہن ایسی نہیں جو بھائی کے دروازے پر جائے اور وہ اسے خالی کرے. حضور نے فرمایا کیا چاہتی؟ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مکان اسی حنین کے علاقے میں، اور جن لوگوں سے آپ نے جنگ لڑی اور جو لوگ قید ہو کر آپ کے پاس آئے ہیں، ان قیدیوں میں میرا شوہر بھی، میرا شوہر بھی قید ہو کر آئے، اور میں اپنے شوہر کی رہائی کے لیے دامن پھیلاتی ہوں. اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کل مجھے وہ وقت یاد آتا ہے کہ جب تم یتیم تھے اور میں تجھے اٹھا کر لوری دیتی تھی، الم یجد کا یتیم انف آوا، اور آج میں تیرے دروازے پہ اپنے شوہر کی رہائی کے لیے آئی ہوں کہ اے اللہ کے رسول میرے باپ میرے شوہر کو رہا کر دے، اس کا قصور کوئی نہ تھا، وہ اتنا بڑا مجرم نہیں تھا، وہ شریف آدمی ہے، اسے چھوڑ دے۔ حضور نے فرمایا بہن تو بھائی کے دروازے پہ آئی ہے اور بھائی کبھی بہن کو خالی نہیں لوٹا تھا، اے میری بہن تیری وجہ سے میں نے تیرے شوہر کو رہا کر دیا اور تیرے شوہر کی وجہ سے 6000 قیدیوں کو رہا کر دیا۔ الم یجد کا یتیما فآوا، کہ پیدا یتیم کیا تھا اور یتیم پیدا کر کے تجھے اتنا ٹھکانہ دیا، اتنی عظمت دی، اتنا مرتبہ دیا کہ عقل تو یتیم تھا، آج ساری دنیا تیری غلام بن گئی، تیری نوکر بن گئی، تیرے دروازے پہ در یوزا گھر بن گئی، تیری ریزا چینی کرنے لگی، تیرے دروازے پہ سر جھکانے لگی، تیرے دروازے پہ عقیدت و احترام کے پھول برسانے لگی، ساری دنیا تیری غلام بن گئی اور تو ساری کائنات کا آقا بن گیا۔ آج میری وہ دعا قبول ہو گئی کہ اللہم اب کے لنا محمدا، اے اللہ میرے محمد اس یتیم کو باقی رکھنا۔ آج میں آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں کہ میں حنین میں جاتی ہوں تو محمد کا چرچا ہے، میں تبوک میں جاتی ہوں تو میرے محمد کا چرچا ہے، میں مدینے میں جاتی ہوں تو محمد کا چرچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں مکے میں پہنچتی ہوں تو محمد کا چرچا ہے۔ تو جو دعا ابوا کی بستیوں پر ان پہاڑوں پر میں نے مانگی تھی، آج مجھے شکر ہے اللہ کا کہ وہ میری دعا قبول ہو چکی ہے اور میرا بھائی محمد پوری دنیا پہ حکومت کر رہا ہوں۔ الم یجد کا یتیما فآوا، تجھے پیدا یتیم کیا تھا، یتیم پیدا کر کے تجھے دنیا کا والی بنا دیا، تجھے کائنات کا سہارا بنا دیا، تجھے پوری دنیا کا وارث بنا دیا۔ اے میرے پیغمبر تجھے یتیم پیدا کر کے کتنی عزت ہم نے بخشی ہے، تو یتیم تھا اور یتیمی کے بعد ہم نے تجھے سہارا دیا، ہم نے تجھے عزت بخشی، ہم نے تیرے سر پہ نبوت کا تاج رکھا، اور نبوت کا تاج بھی صرف تاج نہ تھا، اور بھی پیغمبر دنیا میں آئے لیکن تیری نبوت جیسی نبوت کسی کو نہ دی، تیری رسالت جیسی رسالت کسی کو نہ دی۔ کوئی نبی علاقے کے لیے تھا، کوئی نبی بستی کے لیے تھا، کوئی نبی شہر کے لیے تھا، کوئی نبی ایک قوم کے لیے تھا، کوئی نبی ایک زمانے کے لیے تھا، لیکن اے میرے پیغمبر وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے میرے پیغمبر تو ہر جہان کے لیے، ہر زمانے کے لیے، ہر علاقے کے لیے، ہر بستی کے لیے، ہر شہر کے لیے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تو سارے جہانوں کے لیے، کیوں سارے جہانوں کے لیے؟ اے میرے پیغمبر تو جانتا نہیں پوری دنیا میں جہاں میرا نام ہے وہاں تیرا بھی نام ہے، جہاں میرا ذکر ہے وہاں تیرا بھی ذکر ہے، جہاں میری بات ہے وہاں تیری بھی بات ہے، شمس و قمر میں میرا نام، شمس و قمر میں تیرا نام، شمال و جنوب میں میرا نام، شمال و جنوب میں تیرا نام۔ اے میرے پیغمبر تو جانتا نہیں کہ تجھ سے پہلے تورات میں نے اتاری، تورات میں میرا بھی نام، تورات میں تیرا بھی نام، انجیل میں میرا بھی نام، انجیل میں تیرا بھی نام، زبور میں میرا بھی نام، زبور میں تیرا بھی نام، 127 صحیفوں میں جہاں میرا نام وہاں تیرا نام، اذان میں میرا نام، اذان میں تیرا نام، درود میں میرا نام، درود میں تیرا نام، تکبیر میں میرا نام، تکبیر میں تیرا نام، پوری دنیا کے ایک ایک خطے پہ جہاں میرا نام آئے گا وہاں تیرا نام آئے گا، اس لیے کہ میں رب العالمین ہوں، تو رحمت للعالمین ہے، مجھ پر خدائی ختم ہے، مجھ پر مصطفی ختم ہے۔ الم یجد کا یتیما فآوا، اے پیغمبر ہم نے تجھے یتیم پیدا کیا تھا، تو یتیم تھا اور یتیم پیدا کر کے تجھے کتنی عظمت بخشی۔ حفیظ طاہر نے اسی کو کہا ہے کہ تکبیر میں، کلمے میں، نمازوں میں، اذان میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد، فرماتے تھے یہ آدم کے مجھے خلد بری میں لکھا ہوا توبہ پہ ملا نام محمد، اس نام کی لذت دل عشاق سے پوچھو، جان آ گئی تن میں جو لیا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الم یجد کا یتیما فآوا، اے پیغمبر ہم نے تجھے یتیم پیدا کیا تھا، یتیم پیدا کر کے تجھے دنیا کا سہارا بنا، تجھے پوری کائنات کا والی بنا دیا۔ اے پیغمبر ایسا بھی کوئی انسان دنیا میں گزرا ہوگا کہ جس کے نام کی برکت علیحدہ، جس کے شہر کی برکت علیحدہ، جس کے علاقے کی برکت علیحدہ، جس کے آنے کی برکت علیحدہ، جس جگہ سے وہ گزرا وہ جگہ اعلیٰ ہو گئی، جس علاقے سے گزرا وہ علاقہ اعلیٰ ہو گیا، جس بستی سے وہ گزرا وہ بستی اعلیٰ ہو گئی۔ حضور نہیں آئے تھے مکہ صرف مکہ تھا، حضور تشریف لائے تو مکہ مکہ تو مکرمہ بن گیا، مدینہ کوہ صلا کی پہاڑی تھی، حضور آئے تو مدینہ مدینہ تو منورہ بن گیا۔ میرے بھائیو حضور کی وجہ سے اللہ نے ہر چیز کو عزت بخشی۔ ابو جہل نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو سچا نبی ہے تو بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے، توجہ ہے، توجہ ہے۔ ابو جہل نے کیا کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو سچا ہے تو بتا
میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا، حضور نے فرمایا ابو جہل میں بتاؤں تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یا تیرے ہاتھ والی چیز بتائے کہ میں کون ہوں؟ وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، بس یہ کہنے کی دیر تھی کہ اس کے ہاتھ کے اندر کنکر تھے، ان کنکریوں سے آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یزید کا یتیم انصحابہ کہ پیدا یتیم کیا تھا اور عظمت اتنی بکر تھی کہ کنکر سے محمد مصطفیٰ کی رسالت کا اعلان، الم یزید کا یتیم انصحابہ، ایسا رسول بھی دنیا میں کوئی ہو سکتا؟ وہ پیغمبر جس کے اخلاق کا عالم یہ ہے،
حضرت عثمان غنی آئے رضی اللہ عنہ، حضور نے فرمایا تم نے کچھ نہیں کھایا، تم اور تیرے نبی نے بھی کچھ نہیں کھایا، بڑی تنگی تھی مدینہ، رات 10-11 بجے نماز عشاء کے کافی بعد کھایا پیا کچھ نہ ہو، دو تین دن گزر گئے ہوں تو کیا ہوتا؟ ایک صاحب نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ میں عصر کی نماز کے بعد مدینہ کی گلی سے گزر رہا ہوں تو میری نظر پڑی حضرت مقداد ابن اسود کے گھر کا دروازہ کھلا تھا، تو گھر کے سارے صحن میں کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا، حضور نے فرمایا ابھی مقداد کے گھر چلتے ہیں، بے تکلفی، حضور علیہ السلام کی صحابہ سے بے تکلفی، اور بے تکلفی کا ہونا یہ زیادہ محبت کی دلیل ہے، حضور علیہ السلام آدھی رات کے قریب وقت تھا کہ حضور نے دروازہ کھٹکھٹایا، جب دروازہ کھٹکھٹایا حضرت مقداد ابن اسود کی صاحبزادی نے دیکھا، دروازے کے سوراخوں سے دیکھا کہ نور نبوت چمک رہا ہو، اس نے جا کر اپنے والد کو جگایا، آپا جا اٹھو ساری دنیا کا سردار دروازے کا ہے، حضرت مقداد نے جوتا نہیں پہنا بھاگے ہوا ہے، فدا کا امی وابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائیں، آپ خود آئے ہیں یا رسول اللہ مجھے حکم کر دیتے میں نوکر آپ کے دروازے پر حاضر ہو جاؤں، حضور نے فرمایا ساتھیوں نے کہا کہ تمہارے گھر چلتے ہیں اور کھجوروں کا ڈھیر گھر میں لگا ہوا، بس یہ بات کہنے کی دیر تھی، ایک صحابی نے کہا حضرت مقداد سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا، فلاں صحابی نے کچھ نہیں کھایا، ہم سارے بھوکے ہیں، پتہ چلا تمہارے گھر میں کھجوروں کا ڈھیر، اس لیے آئے، بس یہ کہنے کی دیر تھی، مقداد ابن اسود رو پڑے، سارے مار کر رونے لگے، کیوں مقداد روتے؟ حضرت مقداد نے فرمایا اس لیے روتا ہوں کہ میرے گھر میں کھجوروں کا ڈھیر تھا، میں نے نماز مغرب سے پہلے ساری کھجوریں مدینے کے فقیروں میں بانٹ دی، ایک کھجور بھی گھر میں نہیں ہے، روتا اس لیے جو زبان حال سے کہا، کسی شاعر نے ترجمہ کیا ہے کہ خبر گرم ہے آج اس کے آنے کی، آج ہی گھر میں بوری آنا ہوا، آج گھر میں دنیا کا سردار آیا ہے اور میرے گھر میں ایک کھجور بھی نہ ہو اس لیے روتا ہوں، جب حضور نے مقداد ابن اسود کے رونے کو دیکھا تو رحمت کا دریا جوش میں آیا، مکے کا یتیم جوش رحمت میں آیا، حضور نے فرمایا رونے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر کھجوروں کا درخت ہے، حضرت مقداد نے فرمایا درخت کوئی نہیں ہے، دیکھو تو صحیح شاید کوئی کھجوروں کا باغ ہو، کھجوروں کا درخت ہو، حضرت مقداد نے فرمایا درخت تو یہاں دور دور کوئی نہیں، ایک خشک تنا کھجوروں کا میرے گھر کے دروازے پر ہے، حضور نے فرمایا پھر کام بن گیا، یہ میری نبوت والی چادر لے جاؤ اور خشک تنے کے نیچے بچھاؤ اور اس خشک تنے کو کہو کہ محمد صفا تج سے کھجورے مانگ، علم یجد کا یتیمن فآوا، پیدا یتیم کیا تھا، کتنی عظمت عطا فرمائی، حضرت مقداد فرماتے ہیں کہ میں نے پیغمبر علیہ السلام کی چادر لی اور جا کر میں نے اس خشک تنے کے سامنے کھڑا ہو گیا، میں نے کپڑا زمین پہ بچھا دیا اور اس خشک تنے سے کہا کہ رسول اللہ تجھ سے کھجورے مانگتے ہیں، حضور علیہ السلام کا جب میں نے نام دیا ایسے محسوس ہوا جیسے خشک تنے میں بہار آ گئی ہے، پیغمبر علیہ السلام کی چادر زمین پہ بچھائی، بخاری شریف میں ہے کہ جس وقت حضور کی چادر زمین پہ بچھائی گئی تھوڑی دیر گزری ہے اس خشک تنے سے کھجورے برسنے لگے، اور تھوڑی دیر گزری ہے کہ ساری چادر کھجوروں سے بھر گئی، حضرت مقداد نے کھجوریں اٹھائیں اور آ کر حضور کے سامنے پیش کر دی، سب صحابہ نے کھجوریں کھائی، حضرت مقداد نے بھی کھائی، حضور نے فرمایا اگر تو کپڑا نہ اٹھاتا تو صبح تک کھجوریں برس ہو جائیں، الم یہ جیت کر یتیمن فآوا، پیدا یتیم کیا تھا، کتنا اونچا مقام دے دیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس لائے، آگے کہنے لگے یا رسول اللہ میری اماں کے لیے دعا کرو، میری ماں کے لیے، اللہ تعالیٰ میری ماں کو ہدایت عطا کرے، حضور نے فرمایا کیا ہوا، کہنے لگا روزانہ مجھے مارتی ہے، ڈنڈوں سے مارتی ہے اور کہتی ہے تو نے محمد کا کلمہ کیوں پڑھا، اور مجھے کہتی ہے کہ تو رسول اللہ کے پاس کیوں جاتا ہے، بکریاں نبی کی کیوں چراتا ہے، اللہ کے رسول میرے لیے دعا کرو کہ میری اماں کو ہدایت مل جائے، بس دعا مانگی، حضور نے نبوت والے ہاتھ اٹھائے،
یہ بھی حضور کے معجزات میں ہے کہ پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر کیا کہا، اللہ حسن ابی حریرہ، اے اللہ حریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما. دعا ختم ہو گئی، ابو حریرہ گھر کی طرف بھاگ رہے تھے، ایک صحابی نے راستے میں پکڑ لیا، ابو حریرہ کہاں جاتے ہو؟ فرمایا میں گھر جا کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں پہلے پہنچتا ہوں، یہ محمد کی دعا پہنچتی صلی اللہ علیہ وسلم. الم یجد کا یتیم فآوا، پیدا یتیم کیا تھا عرش عظمت میں بٹھا دیا، اتنا اونچا مقام دیا جو کائنات میں کسی کو نہیں ملا. اب حریرہ کہتے ہیں میں نے دروازہ کٹکھٹایا تو میری اماں نے تھوڑی دیر گزر گئی، جب تھوڑی دیر کے بعد اماں نے دروازہ کھولا تو اماں غسل کر کے فارغ ہو چکی تھی. میں نے کہا غسل کیوں کیا؟ کہنے لگے تھوڑی دیر پہلے میرے دل میں ایمان کی روشنی اتر رہی ہے. میں نے کہا میرا بیٹا آئے گا، میں اس کو کہوں گا بیٹھنا نہیں ہے، جلدی جلد رسول اللہ کے دروازے پر جا کر کلمہ پڑھا. علم یجد کے یتیم فآوا، پیدا یتیم کیا تھا، یتیم پیدا کر کے عرش عظمت پہ بٹھا دیا. ایسی عظمت تو دنیا میں کسی کو نہیں ملی، ایسا مرتبہ کسی کو نہیں ملا، ایسا مقام کسی کو نہیں ملا. میرے بھائیو، حضور علیہ السلام کی وجہ سے کائنات کو سنوارا گیا، کائنات کو بنایا گیا، حضور کی وجہ سے دنیا کو بنایا گیا. اس لیے اقبال سہیل کہتا ہے کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح قلم نہ ہوتا تیرے غلاموں میں بھی نمایاں، جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر العمم نہ ہوتا، نہ روح حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، فروغ بخشے نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا. اور علامہ اقبال شاعر مشرق نے کہا یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتے بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، نبض ہستی میں یہ اونچے بھی پریشان ہوتے، رقص بردوش میں سب دستوں گریبا ہوتے، خیمہ افلاق میں جس سے تشدد ہوتا، بزم توحید کے نعروں میں تردد ہوتا، نہ دشت و جبل توحید کے حدیقہ ہوتے، نہ مزین تیرے ذکر سے بیابا ہوتے، حصول وحی میں موسا طور پہ پہنچے، پر کیا عجب جو وحی تیرے حضور پہ پہنچے. میرے بھائیوں، کتابیں آسمانوں سے اور بھی بڑی اتری، لیکن قرآن میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے، قرآن میرے نبی کا. اور یہ معجزہ مکے کے یتیم کو ملا اور کسی کو نہیں ملا، یتیم مکہ کو اتنا بڑا معجزہ ملا. میرے بھائیوں، تورات بھی آسمانوں سے اتری، انجیل بھی اتری، زبور بھی اتری، قرآن بھی اتنا، لیکن ہر چیز کے اترنے میں فرق. جو عزت اللہ نے مکے کے یتیم کو بخشی وہ کسی کو نہیں بخشی. دیکھیں، آسمانوں سے تورات اتری، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا موسیٰ طور پہاڑ پہ جاؤ چلا کرو، 40 دن کا چلا کیا، طور پہاڑ پہ گئے 40 دن کا چلا، اور 40 دن کا چلا کرو میں تجھے کتاب دینا چاہتا ہوں. چنانچہ قرآن کہتا ہے 40 لیلۃ 40 راتیں اور 40 دن موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر رہے، کتاب لینے گئے، تورات لینے گئے. عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا عیسیٰ میں تجھے کتاب دینا چاہتا ہوں، جتنے دنوں تک کتاب نہیں ملے گی اپنے عبادت خانے سے باہر نہیں آنا، اپنے معبد میں بیٹھو. عیسیٰ علیہ السلام کتاب کے لیے، کتاب لینے کے لیے بھیجے گئے، موسیٰ علیہ السلام کتاب کے لیے بھیجے گئے، اور زبور داؤد علیہ السلام کو دی. اللہ نے فرمایا اپنے عبادت خانے سے باہر مت نکلو، کتاب لینے کے لیے عبادت خانے میں جاؤ، وہاں بیٹھو. ہر پیغمبر کو کتاب لینے بھیجا گیا، لیکن جب میرے نبی کی باری آئی تو میرے نبی کو قرآن لینے نہیں بھیجا گیا، بلکہ میرا نبی مکے میں تھا تو قرآن کو مکے میں بھیج دیا، میرا نبی مدینے میں تھا تو قرآن کو مدینے میں بھیج دیا، حتیٰ کہ میرا نبی پہاڑ پہ قرآن پہاڑ پہ، میرا نبی بازار میں قرآن بازار میں، میرا پیغمبر غار میں قرآن غار میں، میرا نبی سواری پہ قرآن سواری میں، میرا نبی گلیوں میں قرآن گلیوں میں، حتیٰ کہ میرا رسول بدر میں قرآن بدر میں، نبی احد میں قرآن احد میں، نبی خندق میں قرآن خندق میں، نبی حنین میں قرآن حنین میں، نبی تبوک کے میدان میں قرآن بھی تبوک کے میدان میں، حتیٰ کہ میرا نبی عائشہ کے بستر پہ قرآن بھی عائشہ کے بستر پہ. علم یجد کا یتیم فآوا، پیدا یتیم کیا تھا، یتیم پیدا کر کے اتنا مرتبہ دے دیا کہ کائنات میں اتنا مرتبہ کسی کو نہیں دے. میرے بھائیوں، حضور علیہ السلام کی عظمت، آپ کی رفعت، آپ کی بلندی، آپ کا مقام مسلمانوں کے نزدیک مسلم، صرف مسلمانوں کے نزدیک نہیں، کافر کے نزدیک، دنیا کے بڑے بڑے کافروں نے حضور کو خراج تحسین پیش کیا. جگن ناتھ آزاد حضور کی شان میں کہتا ہے وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہی روئے زمین پر آج تھا تقریب کی دنیا، یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، پلاتو کی خرد سقراط کی دانش کی افسانہ، غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر دفتن سیلاب نور آیا، جہاں کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین علم یہ جس کا یتیم آوا تجھے پیدا یتیم کیا تھا عرش عظمت پہ بٹھا دیا کائنات کا والی بنا دیا کائنات کا وارث بنا دیا. میرے بھائیو دنیا میں کسی پیغمبر کا ذکر اس طرح نہیں آیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ عائشہ حضور کی شان بیان کرو تو اما نے جواب میں کیا کہا؟ اما نے فرمایا قرآن نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا جی قرآن پڑھتے ہیں. فرمایا قرآن اخل کو قرآن قرآن کھولو قرآن کے ہر صفحے پہ نبی کا حکم ذکر کرتا ہر جگہ پہ نبی کی شان. میرے بھائیو قرآن کھولو تو سے اتنی شان اللہ نے رسول اللہ کی بیان فرمائی کسی کی بیان. قرآن پاک حضور کی ایک ایک ادا کا ذکر ہے حضور کے چہرے کا ذکر ہے آنکھوں کا ذکر ہے بیان ہونٹوں کا ذکر ہے اداؤں کا ذکر ہے اخلاق کا ذکر ہے کردار کا ذکر ہے آپ کی رحمت کا ذکر ہے آپ کی آپ کے کمالات کا ذکر ہے ایک ایک بات کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا. توجہ کرو مکے کا یتیم ہے اس یتیم کا کیسا نقشہ قرآن میں کہتا ہے نبی کی یتیمی کا دور آیا تو قرآن کیا کہتا ہے علم یتیم کا یتیم انفا اور پیغمبر کے چہرے کا ذکر آیا قرآن نے کہا پیغمبر کے چہرے کا ذکر آیا تو قرآن کہتا ہے وضحا اے پیغمبر مجھے تیرے چہرے کی خبر واللیل نبی کی زلفوں کا ذکر آیا تو واللیل کہا پیغمبر کی آنکھوں کا ذکر آیا تو قرآن پاک نے کہا ماذا المثل وما صحا پیغمبر علیہ السلام کے کردار کا ذکر آیا قرآن کا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اور پیغمبر کی چادر کا ذکر آیا قرآن کا یا ایھا المزمل نبی کے کمبل کا ذکر آیا قرآن کا یا ایھا المدثر پیغمبر کے شہر کا ذکر آیا قرآن کا ناقذ بحاد البلد پیغمبر کے زمانے کا ذکر آیا قرآن کا والعصر اور پیغمبر علیہ السلام کے سینے کا ذکر آیا قرآن کا علم نشرح لک صدرک پیغمبر کے اخلاق کا ذکر آیا قرآن کا انک لعلی خلق عظیم نبی کے کردار کا ذکر آیا قرآن کا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ پیغمبر کی رحمت کا ذکر آیا قرآن کا ما ارسل اللہ الا رحمۃ للعالمین پیغمبر کی صفتوں کا ذکر آیا قرآن کا انا ارسل اللہ کا شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا علم یجد کا یتیما فآوا پیدا یتیم کیا تھا پوری کائنات کا والی بنا ساری دنیا کے کتنے رواسا ہیں کتنے اتقیا ہیں کتنے امام ہیں کتنے پیشوا ہیں تمام اولیاء اللہ کو ولایت تیرے قدموں کے صدقے ملی ہے 144,000 صحابہ کہاں ہیں اے میرے پیغمبر تو یتیم پیدا ہوا تھا جب تو نے خانہ کعبہ کے باہر نکل کر جبل ابو قبیس کے پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر کہا تھا او لوگوں میرا کلمہ پڑھو ایک آدمی بھی تیرے ساتھ نہیں تھا اور جب تو گھر سے بچپن میں گھر میں تھا تو تجھے دائیوں نے چھوڑ دیا تھا کہ اس کا باپ دنیا میں نہیں ہے اس لیے ہم اس کو نہیں اٹھاتے ہیں. اس مکے کی یتیمی کو یاد کر اس دعوت کے وقت کو یاد کر کہ جب تو نے دعوت کا آغاز کیا تو پہاڑ کی چوٹی پہ کیا تھا الوجد تم انہیں صادقا و کاذبا لوگوں تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا تو لوگوں نے کہا ما وجدنا کا الا صدقا اے پیغمبر تیری رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے تیری صداقت والی چادر پہ کوئی داغ نہیں ہو سکتا لیکن جب تم نے دعوت پیش کی تو انہیں لوگوں نے پتھر اٹھائے تیرے چہرے پر مارے تیرا چہرہ زخمی ہو گیا تیرا چہرہ لولوہان ہو گیا تیرے کپڑے خون آلود ہو گئے تیرے جوتے سے خون چپک گیا تھا اترتا نہیں تھا اور تیری بیٹیاں پریشان ہو گئی تھی حضرت فاطمہ رو رہی تھی اور چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے تھے جب تو نے خانہ کے میدان میں جب تیرے دندان شہید ہوئے تو تیری بیٹی فاطمہ رو رہی تھی جب بھی تجھے تکلیف آئی بچے روتے تھے سب کچھ ہوتا تھا لیکن شروع کے وقت کو یاد کر کہ جب ایک آدمی بھی تیرا کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا ایک آدمی بھی تیرا ساتھ نہیں تھا تو نے اعلان نبوت فرمایا تھا چھوٹے چھوٹے بچے بھی روتے تھے رشتے دار بھی روتے تھے کئی رشتے داروں نے تجھے گھر سے نکال دیا تھا ایک آدمی بھی ساتھ نہیں تھا لیکن اے میرے پیغمبر اس وقت کو بھی یاد کر کہ جب تیرے ساتھ کوئی نہیں تھا اور آج بھی تجھے یاد کر کہ جب 144,000 انسان دھاڑے مار کر تیرے جنازے پر رو رہے ہیں اور سارے سب لوگ تیرے عشق و محبت میں جانے دینے کو تیار ہیں. ایک وقت تھا ایک آدمی بھی ساتھ نہیں تھا اور پھر جب میرے نبی نے بدر میں بلایا 313 نکل آئے احد میں بلایا 750 نکل آئے خندق میں بلایا 3,000 نکل آئے حنین میں بلایا 12,000 نکل آئے تبوک میں بلایا 19,000 نکل آئے اور تبوک میں بلایا 30,000 نکل آئے خیبر میں بلایا 19,000 نکل آئے فتح مکہ میں 10,000 نکل آئے حدیبیہ میں 1,400 نکل آئے کہاں سے نکل آئے کل تو ایک آدمی بھی تیرے ساتھ نہیں تھا آج ساری دنیا کے بادشاہ تیرے قدموں پہ خالد بن سعید صنعاء سے چل کے آیا تیرے قدموں پہ حبشہ سے بلال چل کے آیا تیرے قدموں پہ سلمان فارس سے چل کے آیا تیرے قدموں پہ صہیب روم سے چل کے آیا تیرے قدموں قدموں پہ، رؤساء تیرے قدموں پہ، بادشاہ تیرے قدموں پہ، رئیس تیرے قدموں پہ، حکمران تیرے قدموں پہ، ولی تیرے قدموں پہ، سردار تیرے قدموں پہ، ریاستوں کا امام تیرے قدموں پہ، ہر چیز تیرے قدموں پہ ہم نے ڈال دی۔ کل تو یتیم تھا، علم کے جس کا یتیم فعلا کہ یتیم پیدا کر کے ہر شہر کا والی بنایا، ہر علاقے کا والی بنایا، ہر بستی کا والی بنایا۔ اور آج بھی غور کرو کہ 58 دنیا میں مسلمان ملک ہیں، کوئی 58 مسلمان ملک ہیں، کوئی چینی ہے غلام نبی کا ہے، کوئی پاکستانی ہے غلام نبی کا ہے، کوئی بھارت کا مسلمان ہے غلام نبی کا ہے، کوئی انگریز ہے انگریزی ملک میں رہتا ہے غلام نبی کا ہے، رنگ کالا ہے غلام نبی کا ہے، اردو بولتا ہے غلام نبی کا ہے، انگریزی جانتا ہے غلام نبی کا ہے، بنگالی ہے فارسی ہے، اور کوئی آدمی اردو بولتا ہے، عربی بولتا ہے، سنسکرت بولتا ہے، فرانسیسی بولتا ہے، جاپانی بولتا ہے، جس نے کلمہ نبی کا پڑھا سب تیرا نوکر ہے، تیرے غلام ہے۔ کل ایسا وقت تھا ایک آدمی بھی تیرے ساتھ نہ تھا، آج پوری کائنات کے خطے خطے سے بستی بستی سے تیرے قدموں پہ قربان ہونے کو ساری دنیا تیار ہے۔ یہی ہے مانا علم یہ جس کا یتیم انفعال، کہ پیدا یتیم کیا تھا، یتیم پیدا کر کے تجھے پوری دنیا کا والی اور وارث بنا۔ ایمان تازہ ہو رہا ہے، حضور کا ذکر آئے تو ایمان تازہ ہوتا ہے، ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ایک بات یاد رکھیں میرے بھائیوں، جب مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کی وجہ سے کائنات کو عزت ملی اور حضور کی وجہ سے انسانوں کو عزت ملی، مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے پاؤں سے قدم مبارک سے جو مٹی لگتی اس مٹی کا درجہ بہت اونچا ہے یا نہیں؟ آپ کا بھی یہ عقیدہ ہے؟ مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ جس کا یہ عقیدہ نہ ہو وہ مسلمان نہیں۔ یہ یاد رکھ کہ جو قدم مبارک سے مٹی لگ گئی ہے اس مٹی کا درجہ دنیا کی ہر چیز سے اعلیٰ، اور ہر چیز سے اعلیٰ سے بھی آگے کہتا ہوں کہ اس مٹی کا درجہ عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، قرآن میں ہے، قرآن پڑھو، قرآن پاک میں کسی جگہ پر اللہ نے عرش کی قسم نہیں کھائی، عرش کی قسم نہیں کھائی، لیکن اس جگہ کی قسم کھائی جس جگہ پہ رسول اللہ کے قدم آئے، اس جگہ کی قسم کھائی۔ کیا کہا؟ لا اقسم بهذا البلد، اے پیغمبر مجھے تیرے شہر کی قسم۔ اب یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ جس شہر کی اللہ قسم کھا رہے ہیں وہاں تو خانہ کعبہ، شاید کوئی آدمی شبہ کر سکتا تھا کہ خانہ کعبہ کی وجہ سے اللہ قسم کھا رہے ہیں، یا وہاں عرفات کا میدان ہے، یا وہاں صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں، یا وہاں مقام مزدلفہ ہے، یا وہاں پر عرفات کا میدان ہے اس لیے اللہ قسم کھا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کا جواب دیا تاکہ یہ غلط فہمی دور ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، کہ میں مکے کے شہر کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہ اس شہر کی مٹی پہ تیرے نبوت والے قدم آئے، وانت حل بهذا البلد، اس جگہ پہ اس دھرتی پہ تیرے قدم آئے ہیں اس لیے میں شہر کی قسم کھا رہا ہوں۔ علم یجد کا یتیم فعلا، میرے بھائیوں حضور کے دل میں خیال آئے دل میں کہ اے کاش خانہ کعبہ قبلہ ہوتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ شروع میں قبلہ خانہ کعبہ تھا، لیکن جب حضور مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تو قبلہ بدل گیا اور اللہ نے حکم دیا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ بیت المقدس، حضور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، ایک دن مسجد قبلہ تین پہ نماز اثر پڑھ رہے، اور نماز اثر سے پہلے خیال آیا تھا خیال کہ اللہ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ ہی قبلہ ہوتا، یہی قبلہ رہتا تو تیرا تو کچھ نہیں بگڑتا تھا۔ یہ خیال آیا نماز سے پہلے، نیت باندھنے لگے تو یہ خیال، ابھی نیت باندھ کر ہٹے ہیں اسی وقت قرآن کی آیت اتری نماز میں، کیا آیا؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے پیغمبر ابھی اپنا چہرہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف دیا، ابھی جو خیال نماز میں تیرے دل میں آیا ہے اس کو میں ابھی پورا کر رہا ہوں کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جو خیال تیرے دل میں ہے اس کو پورا کر۔ یہی ہے منگا الم یہ جن کا یتیم آوا، کہ یتیم پیدا کر کے ہم نے تجھے پوری دنیا کا آسرا بنا، تجھے اتنی عظمت عطا کی کہ کائنات میں اتنی عظمت کسی کو نہیں. جب ایک مسلمان کا یہ عقیدہ کہ جس مٹی پہ پیغمبر کے قدم آئے اس کا درجہ اتنا اونچا، تو جو لوگ پیغمبر کی صحبت میں بیٹھے ان کا درجہ کتنا اونچا، جو نبی کی صحبت میں بیٹھے پیغمبر کی صحبت میں. مسلمانوں، ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما دو بڑے صحابی، ان کو جگہ کہاں ملی؟ حضور کے روضے. کہاں جگہ ملی؟ ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، حضور کے روضے میں جگہ ملی، اور جس جگہ ان دونوں بزرگوں کی قبریں ہیں اس جگہ کو حضور نے اپنی حدیث میں جنت قرار دیا ہوا. حضور کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا ما بین بیتی، یہ سامنے گھر تھا جس حجرے میں حضور کی قبر ہے وہ حضرت عائشہ کا کمرہ تھا، حضور وہاں قیام فرماتے تھے. حضور نے فرمایا ما بین بیتی، میرے گھر و ممبری اور میرے ممبر کے درمیان روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے، یہ جنت کے ٹکڑوں میں ایک. حضور نے فرمایا کہ جو میرا گھر ہے میرا کمرہ ہے وہ جنت ہے. تو پیغمبر کے اس فرمان میں رائی بھر چوا ہو. حضور نے فرمایا کہ اس جگہ اور اس جگہ کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے. حضور نے فرمایا 1400 سال پہلے. اب دیکھیں کہ جس جگہ کو تیرا اور میرا پیغمبر جنت قرار دے چکا ہے اسی جگہ پہ ابو بکر و عمر آج بھی موجود ہیں. موجود ہے یا نہیں؟ تجھے اور مجھے جنت ملے گی یا نہیں ملے گی بہت دور کی بات ہے یا قریب کی بات ہے اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ساری دنیا لاکھوں انسان ہر سال آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ابو بکر و عمر جنت میں ہے، ابو بکر و عمر جنت میں ہیں. روضہ تم پھر بھی حاضر جنت. اور ایک اور قرآن کی آیت سنا کر اپنا مفہوم واضح کرتا ہوں کہ قرآن کیا کہتا ہے. قرآن کہتا ہے منہا خلق ناخ کم و فیہا نعیدکم و نخر و منہا نخرجکم تارۃ النقطہ، منہا خلق ناخم، منہا خلق ناخم، یہ قرآن کی آیت. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم مٹی سے پیدا ہوئے، و فیہا نعیدکم، اور اسی مٹی میں ہم نے لوٹنا ہے. اسی مٹی کیا مطلب؟ علماء کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ انسان کی قبر جس جگہ پہ بنتی ہے اسی جگہ کو پیدائش کے وقت اس کے خلیر میں استعمال کیا گیا ہوتا ہے. پیدائش کے وقت جو مٹی اس کے خلیر میں استعمال کی گئی ہے اسی مٹی میں اس کی جان قبر بنتی ہے. اسی لیے شاعر نے کہا کہ پہنچی وہی پہ خواب جہاں کا خلیر تھا. یہ کہتے ہیں کہ انسان کی قبر اس مٹی میں بنتی ہے جہاں سے پیدائش کے وقت اس کا خبیر لیا گیا. یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے، قرآن پاک. اب کیا مطلب اس کا نکلا کہ ابو بکر اور عمر اور حضور علیہ السلام جس مٹی میں دفن ہے جس روضہ اقدس میں موجود ہے تو جو مٹی پیدائش کے وقت خمیر میں رسول اللہ کی ہے وہی مٹی ابو بکر و عمر. یہ اعزاز اور کسی کو مل سکتا ہے؟ اور پھر دیکھو یہ ان دونوں کی مٹی کہاں سے لی گئی؟ اس جگہ سے جس جگہ کو تیرے پیغمبر نے جنت کہا، جس جگہ کو تیرے رسول نے جنت کہا. تو گویا کہ ابو بکر و عمر آئے بھی جنت سے تھے گئے بھی جنت، کہ آئے بھی جنت سے تھے اور گئے بھی جنت. حضور کی وجہ مٹی کو کتنی عزت ملی؟ مٹی کہ نبی کے قدم آئے مٹی کا درجہ اونچا ہو گیا. حج کرنے جاتے ہیں اور وہاں سے واپس آ کر کیا کہتے ہیں؟ مولوی جی یہ رومال میں مدینے سے لایا ہوں. کہتے ہیں یہ رومال، تو پھر آگے سے گھر والے اس کو چونکتے ہیں، کہتے ہیں جناب یہ مدینے کا رومال ہے، جو مدینے کا رومال ہے اس میں برکت ہے اور جو مدینے کی مٹی ہے اس میں بھی برکت ہے اور جو مدینے کی خاک شفا ہے اس میں بھی برکت ہے. اور جو مکے کے کپڑے ہیں اس میں بھی برکت ہے. اور 1400 سال ہو گئے ابو بکر و عمر میں کوئی برکت نہیں آئی. نعوذ باللہ. رسول اللہ کے روزے میں جو سوئے ہوئے ان میں کوئی برکت نہیں. اور جس کی نسبت پیغمبر سے ہو گئی, میں کہتا ہوں نبی کے ساتھ نسبت پتھر کی ہو گئی, تو پتھر کو کتنا اونچا مرتبہ ملا کہ اللہ نے اس پتھر کی قسم کھائی, اس زمین کی قسم کھائی کہ نبی کی نسبت ہو گئی. چادر سے نسبت ہو گئی, چادریں کتنی ہیں, لاکھوں کروڑوں چادریں ہوگی, لیکن اسی چادر کا ذکر قرآن نے کیا جو نبی کے کندھے پر آئی. جو پیغمبر سے جس چادر کی نسبت ہو گئی, جس چادر کی نسبت ہو جائے اس کا مرتبہ آما. جس سواری پہ نبی سوار ہو, قرآن کہتا ہے والعادیات ذبحاً فالموریات قدحاً, کہ جن سواریوں پہ نبی سوار ہوئے, بلکہ سوار بھی نہیں ہوئے, جو سواریاں جنگ میں نبی کے ساتھ گئیں, اللہ فرماتے ہیں ان کے پاؤں کے جو پاؤں کے تخنے ہیں اور ان کے پاؤں کے انگوٹھے ہیں اور ان کے پاؤں سے جس وقت وہ جانور زمین پہ پاؤں مارتے ہیں اور ان پاؤں مارنے کے بعد جو خاک اڑتی ہے اور جو پتھر پہ اس کی وجہ سے آگ پیدا ہوتی ہے, عرش والا خدا کہتا ہے مجھے اس پتھر کی اور اس مٹی کی بھی قدر, جو نبی کے ساتھ چلے نبی کے ساتھ. مسلمانوں, کپڑا نبی کے ساتھ لگ جائے تو برکت والا, مٹی لگ جائے تو برکت والی, سواری پہ نبی بیٹھے تو برکت والا, سواری برکت والی. وہ 1400 سال ہو گئے جو ابو بکر عمر نبی کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں, اور 144,000 صحابہ جنہوں نے نبی سے مصافحہ کیا, جنہوں نے نبی علیہ السلام کی صحبت اٹھائی, جنہوں نے پیغمبر کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا, جنہوں نے پیغمبر کو چلتے دیکھا پھرتے دیکھا, نماز پڑھتے نبی کو دیکھا, اٹھتے دیکھا بیٹھتے دیکھا, جنہوں نے پیغمبر کا جمال جہاں آرائے نبوت کا دیدار کیا. اور میرے بھائیوں, اور جب اگر پتھر کو مرتبہ اونچا مل سکتا ہے تو پھر ماننا پڑے گا حبشے کے بلال کو بھی اونچا مرتبہ مل سکتا ہے, پھر صحابہ کو بھی اونچا مرتبہ مل سکتا, بلکہ مل چکا ہے. کوئی آدمی بھونکتا رہے, کوئی صحابہ کو کافر کہتا رہے, کوئی گالیاں دیتا رہے, اس کے گالی دینے سے کیا ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, میں تو ان سے راضی ہو گیا, اللہ راضی ہو گیا. چوڑا راضی نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں, کافر راضی نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں, صحابہ کا دشمن راضی نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں, اور خمینی راضی نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں, اور پیغمبر کے صحابہ کو گالی دینے والا راضی نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, میں راضی ہو گیا ہوں, یہ مجھ سے راضی ہو گئے, میں نے جھگڑا ہی ختم کر دیا. اب قیامت تک کوئی آدمی ان کو بھونکتا رہے, ان کے بھونکنے سے کچھ نہیں ہوگا, اس لیے کہ میں اعلان کر چکا ہوں کہ میں ان سے راضی, یہ مجھ سے راضی. جو صحابہ کو برا کہے گا وہ خود بھونک بھونک کر مر جائے گا, وہ خود جہنم رسید ہو جائے گا, لیکن میں ان سے راضی ہوں, یہ مجھ سے راضی ہے. جب رضامندی کا اعلان عرش پہ پروردگار نے کر دیا, اس کے بعد دنیا کے کسی فاسق و فاجر, کسی کافر اور کسی جہنمی کی کسی بات کا کوئی اعتبار ہو سکتا ہے؟ تو صحابہ کی نسبت رسول سے ہے. کس سے نسبت ہے؟ ایک بات نقطے کی یاد رکھو کہ صحابہ کو اللہ نے دنیا میں سب سے اونچا مقام نبیوں کے بعد کیوں دیا؟ اس لیے نہیں دیا کہ صحابہ مکے میں آئے تھے, مکے میں تو اب بھی لوگ رہتے ہیں, اس لیے نہیں دیا کہ انہوں نے کعبے کا طواف زیادہ کیا تھا, طواف آج بھی لوگ بڑا کرتے ہیں, اس لیے نہیں ان کا اونچا مقام ملا کہ وہ نمازی تھے, وہ روزہ دار تھے. نہیں, نمازیں آج بھی لوگ پڑھتے ہیں, روزے آج بھی رکھتے ہیں. ان کو اتنا اونچا مقام اس لیے ملا کہ ان کے پاس وہ آنکھ تھی جس آنکھ نے نبی کا دیدار کیا, وہ آنکھ کسی کے پاس, ان کو صحبت پیغمبر آ. تو صحابہ کو اونچا مرتبہ نبی کی صحبت نے دیا, پیغمبر کی علیہ السلام کی محبت اور صحبت نے دیا, اور یہ مرتبہ کسی کو نہیں مل سکتا. مل سکتا ہے؟ پیرا نے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے ولی تھے, ولی کامل تھے, کتب تھے, اور ان کی عظمت کو مسلمان سلام کرتا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ, بابا فرید الدین گن شکر رحمت اللہ, بر صغیر پاک و ہند کے اولیاء اللہ, علماء اختاب اور امام اور پیشوا, بہت بڑے بڑے ولی گزرے ہیں. لیکن جتنے مرضی ولی گزرے ہوں کوئی بھی صحابی کا مرتبہ نہیں پا سکتے. کیوں؟ کہ صحابی کے پاس جو آنکھ ہے وہ آنکھ کسی ولی کے پاس نہیں, کسی کتب کے پاس نہیں, کسی ابدال کے پاس. مولانا حق نواز چھلوی جو سپاہی صحابہ کے بانی تھے اور ہمارے قائد تھے شہید رحمت اللہ, ان کو کس جرم میں مارا گیا, کس جرم میں انہیں شہید کیا گیا؟ کہ ایک طبقے نے صحابہ کے خلاف کتابیں چھاپ صحابہ کو کافر لکھا، صحابہ کو منافق لکھا، ابو بکر عمر کو نعوذ باللہ جہنمی لکھا، اس کے خلاف مولانا حق نواز نے آواز اٹھائی اور پوری دنیا میں آواز اٹھائی ضرورت کے ساتھ، ان کو قتل کی دھمکیاں دی گئیں، انہیں گالیاں دی گئیں، انہیں جناب علی ان پر قاتلانہ حملے ہوئے، ان پر فائرنگ ہوئی اور ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں صحابہ کرام کی وکالت کرتا ہوں، چنانچہ وکالت کرتے ہوئے انہیں شہید کر دیا، ان کی بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، لیکن آج ان کی آواز پوری دنیا میں گونج رہی ہے، یہ اخلاق کا نتیجہ ہے۔ مقرر تو دنیا میں اور بھی بڑے، تقریریں کرنے والے تو اور بھی بڑے، لیکن جب میں مکہ مدینے جاتا ہوں تو مکہ مدینہ میں جو بھی پاکستانی مجھے ملتا ہے، جس کی گاڑی میں بیٹھتا ہوں، حق نواز کی آواز گونج رہی ہے۔ آپ بھی جا کر تجربہ کر کے دیکھیں، مکہ مدینہ، میں دبئی میں گیا، عرب امارات میں، ابو ظہبی، دبئی، العین، راس الخیمہ، کوئی مسلمان آپ کو ملے گا جو اردو جانتا ہے، اس کی گاڑی میں مولانا حق نواز کی کیسٹ موجود ہے، اور پوری دنیا کے جس ملک میں آپ جائیں جہاں کوئی اردو بولنے والا ہے، مولانا حق نواز کی کیسٹ موجود ہے۔ ہمارے مولوی صاحب نیو یارک ہے، نیو یارک میں ٹیکسی پر بیٹھے اور ٹیکسی والا ڈرائیور پاکستان کا تھا، مولوی صاحب نے کہا کہ تم کس عقیدے سے ہو، اس نے کہا میں بتاتا ہوں، اس نے کیسٹ کا بٹن دبایا، حق نواز جھنڈوی گونج رہا، اس نے کہا میں اس عقیدے کا ہوں جو حق نواز جھنڈوی کا ہے، اہل سنت کا شعار۔ مجھے اس وقت بڑی رقت تاری ہوئی اور مجھے بڑا وجد بھی آیا اور میں بڑا حیران ہوا، اللہ کے سامنے میں نے مولانا حق نواز کے لیے وہاں دعا بھی مانگی، مدینہ منورہ حضرت فاروق اعظم کا روضہ، حضور کا روضہ سامنے، ایک آدمی کی گاڑی کا گیٹ کھلا ہے، میں نے کہا گیٹ بند کرو، اس کی گاڑی کے گیٹ اندر سے آواز آ رہی، مولانا حق نواز کی تقریر ہو رہی ہے، میں نے قریب ہو کر سنی تو وہ تقریر بھی عمر فاروق کے موضوع پر، اور سامنے فاروق اعظم کی طرف، فاروق اعظم کا روضہ تھا، میں نے کہا دیکھو اللہ نے کہاں آواز پہنچائی کہ مولانا حق نواز خود مکے مدینے تو نہیں آ سکے، پہلے شہید ہو گئے پروگرام سے بھی پہلے، لیکن اللہ نے ان کی آواز کو کہاں پہنچا، یہ عشق و محبت کی بات۔ میرے بھائیوں اصل چیز نسبت پیغمبر، اصل چیز کیا ہے، اصل چیز کیا ہے، نسبت پیغمبر، نسبت پیغمبر کو مضبوط کرو، نبی سے نسبت مضبوط ہو گئی سارے کام ہو گئے۔ ہمارے ہاں تو جو آدمی زیادہ پیسے والا ہو اس سے نسبت جوڑنا چاہتے ہیں، جو آدمی زیادہ دولت والا ہو اس سے نسبت جوڑنا چاہتے ہیں، جو آدمی بہت زیادہ انگریزی بولتا ہے یا جاپانی بولتا ہے یا زبان میں ماہر ہے اس سے نسبت جوڑنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں ہمیں اپنی پوری زندگیوں میں پیغمبر سے نسبت رکھنی چاہیے۔ آج ولادت مصطفیٰ کانفرنس ہے، ولادت مصطفیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پیغمبر کے حکم پر چلیں، نبی کے طریقے پر چلیں، پیغمبر کے احکامات پر عمل کریں، اگر ہم حضور کی سیرت کو اپنائیں گے ہمارے گھروں کا سارا دکھ مٹ جائے گا۔ یہ جو ہر گھر میں جھگڑا ہے اولاد کا کہ بچے خراب ہو گئے، بچیاں خراب ہو گئی، میں کہتا ہوں حضور کی سیرت کا مطالعہ کرو، صحابہ کرام کی سیرتوں کا مطالعہ کرو، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور امیر معاویہ، حضرت حسن، حسین اور جتنے بھی پر صحابی ہیں، ہر صحابی کی ہسٹری بچوں کو پڑھاؤ، ان کے بارے میں کتابیں پڑھاؤ، ان کی پوری تعلیمات پڑھاؤ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات پڑھاؤ، حضرت فاطمہ، حضرت خدیجہ اور جتنی ہماری مائیں ہیں اور صحابیات ہیں ان کے کارنامے اور زندگیوں کو بچوں کے سامنے عام کرو، یہ سارے دکھ دور ہو جائیں گے۔ آپ یہ بھی تجربہ کر کے دیکھو، اگر بچہ پیدا ہوا ہے، چلنے پھرنے لگا ہے، اس کو کچھ زبان آ گئی ہے پھرنے لگا، اگر اس کو اسٹڈی کراؤ اسلام، اسلام کا کوئی فلسفہ نہیں پڑھا، بلکہ حضرت بچیاں اگر حضرت عائشہ کی کتاب پڑھیں، حضرت خدیجہ کی کتاب پڑھیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب پڑھیں اور حضرت ابوبکر عمر کی کتابیں بچے پڑھیں تو کتنا فائدہ ہوگا۔ ہسٹری انسان کو کی سیرت کی تعمیر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلانا اور ان کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے کارناموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ آخر دعا والا دعا کریں گے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد مبارک، اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کرنا، اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، اے اللہ جو کچھ بیان کیا گیا اس کو قبول فرما، حضور کی شفاعت نصیب فرما، حضور کی محبت نصیب فرما، اے اللہ پوری دنیا میں اسلام کو غلبہ عطا، کشمیر اور بوسنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ جو لوگ ہمارے فوت ہو گئے اس کو مدد فرما، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفاعت عطا فرما، جو مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرما، اے الہ العالمین جتنے بھی مسلمان یہاں موجود ہیں ان کی جتنے بھی حاجات ہیں ان کو پورا فرما، تمام جائز حاجات کو پورا فرما، تمام دکھوں کو دور فرما، تمام مشکلات کو آسان فرما. اللهم لا تجعلنا بدعائك شقيا وقلنا لا رؤوف رحيما. ارحمنا يا رب العالمين، ارحمنا يا ارحم الراحمين، ارحمنا يا اكرم الاكرمين. اللهم انك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من امرنا، ونحن المعتصمون الفقراء. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا اعطنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اصحابه اجمعين.